دریافت فرمایا کہ ایک چچا زاد بھائی نے اپنی بیوی کو کچھ عرصہ پہلے ایک طلاق دی، پھر کچھ عرصے بعد ایک اسٹام پر ایک اور طلاق دے دی، پھر ایک ویسے زبان سے بھی دے دی، پھر دو ماہ بعد واپس لے آئے اور کچھ عرصے کے بعد جرگے میں گئے تو تین طلاقیں اکٹھی دے دیں، یہ چھ ہو گئی، پھر ایک طلاق ہفتے کے بعد پھر دے دی سات، پھر دو مہینے بعد ایک طلاق دے دی آٹھ، پھر تیسرے ہفتے ایک طلاق اور دے دی نو، پھر چیزیں لے گئے، مہر وغیرہ سب چیزیں جرگے میں شمار ہوئے، سب معاملات طے ہوئے، اور چھ ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد واپس پھر آئے اور کسی سے فتویٰ لے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پانچ بار طلاق دینے کے بعد واپسی کی صورت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دی ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہایت ناراضگی میں کہ تین طلاقیں تو واقع ہو گئیں اور 997 مرتبہ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا. تو تین طلاقیں تو ہو گئی تھیں، باقی سات مرتبہ انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا. اسی لیے سورہ طلاق کو پڑھیں، سورہ بقرہ کو، سورہ النساء کو. اللہ بار بار کہتا ہے کہ میرے احکامات کو، نکاح اور طلاق کو کھیل کا نشانہ نہ بنا لینا. اسے ہی کہتے ہیں کہ خدا کے حکموں کے ساتھ کھیلنا. اب اس کے واپس لانے کی کوئی صورت نہیں رہی. ایک سوال یہ تحریر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی امام کے ساتھ نماز میں ملتا ہے اور دو رکعتیں اس نے کھو دی، یعنی امام کے پیچھے دو رکعتیں نہیں ملی، جب پہنچا تو اللہ اکبر کہہ کے التحیات للہ کے لیے بیٹھا اور امام صاحب ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی کھڑا ہو گیا اور دو رکعتیں اس نے جماعت سے پا لی، اس کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ جو تشہد ہے، قعدہ ہے، چاہے یہ درمیان والا ہو اور چاہے آخری ہو، جو پیچھے آ رہا ہے مقتدی، چاہے اس کی دو رکعتیں رہ گئی ہیں اور چاہے اس کی چاروں رکعتیں رہ گئی ہیں، جب وہ بیٹھ گیا، گھٹنے اس کے زمین پہ لگ گئے، تو اب امام کھڑا ہو، اسے فرصت ملے نہ ملے، اسے چاہیے ہر حال میں التحیات للہ سے لے کے عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو. تیسری رکعت امام کی ہے، اس میں مل جائے گا، کھڑا ہوگا، امام سلام پھیر دے گا فوراً ہی، کوئی پرواہ نہیں ہے. عبدہ ورسولہ تک دونوں قعدوں میں بیٹھ کے پڑھنا یہ واجب تھا، ضروری تھا. امام کے پیچھے چھوڑ دیا تو یہ مکروہ تحریمی ہوئی نماز. یہ نماز نہایت ناپسندیدہ ہے، اسے کسی نے پسند نہیں کیا. تو اس لیے جوں ہی گھٹنے زمین پہ آئے اور امام نے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھا امام، لیکن یہ التحیات سے لے کے عبدہ ورسولہ تک پوری پڑے گا. جوں ہی اس کے گھٹنے زمین پہ ٹکے اور امام نے سلام پھیر دیا چاروں رکعتوں کے بعد، تو بھی حکم سیم، بالکل وہی ہے کہ اسے چاہیے التحیات للہ سے لے کے عبدہ ورسولہ تک پڑھے اور پھر اس کے بعد اٹھے. ایک یہ دریافت فرمایا کہ ہم نے یہ کہا کہ جو حدود ہیں شریعت کی، اللہ نے انہیں رکھا ہے، اور جو اخلاقیات ہیں وہ، ان کا گناہ ان حدود سے بدتر ہے، لیکن اللہ نے اس پہ کوئی سزا نہیں رکھی، یہ کیوں؟ بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ حدود چار ہیں یا پانچ ہیں، ان پہ سزا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجماع سے سزا مقرر کر دی، بات ختم ہوئی. اگر ایسی سزائیں شریعت شروع کر دیتی اخلاقیات پہ، تو پھر انسانی زندگی ناپید ہو جاتی، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اب وہ جتنی بھی اخلاقی چیزیں ہیں، اس میں 10 پہلو ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اس نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، اس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی یا نہیں کی، اس انسان نے مصیبت پہ صبر کیا یا نہیں کیا. اللہ کہتا ہے فرض کر لیجئے، ولیعذ باللہ فرض کر لیں کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو 10 کوڑے پڑیں گے، اگر تم جھوٹ بولو گے تو 10 سال جیل میں رہو گے. تو یہ تو ہر انسان کی نفسیات میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں وہ کرتا ہے، اس لیے اس کا تعلق خالص روح سے ہے، اور روح کے معاملات میں اللہ نے ہر انسان کو یہ کہا ہے کہ اپنی تربیت کرے، خود نہیں کر سکتا تو کسی سے اپنی تربیت کروائے. شریعت نے اس کے لیے سزا مقرر نہیں کی، لیکن شریعت نے جو نفرت کا اظہار کیا ہے وہ شدید ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں جو گناہ لوگوں سے جذبات کے غلبے سے سرزد ہوئے ہیں، ان پر کسی انسان کو زیادہ سے زیادہ نصیحت کی ہے کہ ایسے نہیں کرتے بس. اور جتنے بھی حیات طیبہ میں گناہ لوگوں کے روح سے سرزد ہوئے ہیں، سخت سے سخت جملے کہے. شراب پی کے کوئی آدمی آیا ہے جذبات کے غلبے سے، تو فرمایا اچھا بھئی یہ درخت کی ٹہنی ایک توڑنا، درخت کی ٹہنی توڑی گئی تو فرمایا اسے ایک بار مار دو بس جاؤ. ایک مرتبہ ایک شراب پی کے آیا اور اس سے خالد تھے رضی اللہ عنہ یا ایک صحابی رضی اللہ عنہ، کہا اللہ کے رسول یہ کئی مرتبہ شراب پی کے آیا اور اس پہ حد جاری ہوئی ہے، خدا کی لعنت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت نہیں بھیجا کرتے، دیکھو اسے مجھ سے اور میرے پروردگار سے بڑی محبت. الم تعلم انہ یحب اللہ ورسولہ، تمہیں نہیں معلوم اسے میں کتنا اچھا لگتا ہوں، تمہیں نہیں معلوم اسے اللہ کتنا اچھا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکیر ضرور فرمائیے کہ نہیں کرنی چاہیے ایسی حرکتیں، لیکن یہ کہ اس طرح سے نہیں ہے، سمجھا دیا ہے بس. اور جو آیا ہے جھوٹ بول کے، جو آیا ہے ریاکاری سے، جو آیا ہے دھوکا دینے کے لیے، جو آیا ہے میکنگ فول سم ون، ممبر پہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے فرمایا نکل مسجد سے تو منافق ہے، اٹھ تو منافق ہے، اٹھ جا تو منافق ہے، پورے مجمع میں رسوائی کی، سب لوگوں کے سامنے سیدھا سیدھا کہا کہ کیا حرکت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی کسی پہ ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھے بنا رہا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد فی نفسہ شیئن، اس شخص کے متعلق برابر اپنے دل میں تردد پاتے تھے، بوجھ پاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے تردد کا آ جانا، بوجھ بن جانا کسی کا، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے معاملے میں بہت سختی سے کام لیتے تھے اور سخت جملے بھی کہتے. اب نماز پڑھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہاں کھڑا ہے، اسے نہیں پتا کس سے وہ باتیں کر رہا ہے، اس کو اس مقام کی عظمت سے بے خبری ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے تشبیہ انسانوں کو کہیں نہیں دی اس مقام کے علاوہ. اور نکر کا نکرت دی، دیکھو اس کو ایسے ٹھونگے مار رہا ہے جیسے مرغا ہو، قائل قلب یہ بیٹھا ہے نماز میں، اسے دیکھو جیسے کتے بیٹھتے، اسے دیکھو بھیڑیے کی طرح. تو اس لیے انسانی اخلاقیات جو ہے نا، اصل بنیاد وہ ہے، سب سے پہلے اخلاقیات ہیں، اس کے بعد علم ہے، علم کے بعد طاقت اگر مل جائے تو پھر اس علم کا نفاذ ہے. جس شخص کو بھی طاقت بغیر اخلاقیات کے، بغیر علم کے ملے گی، وہ ضرور ضرور اپنی عاقبت برباد کرے. کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو آئندہ سے جو بھی جنسی جرائم میں پکڑا جائے اس کے عضو کو کاٹ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شرم بھی نہیں آتی تمہیں کہتے ہوئے، حیا بھی نہیں رہی تم لوگوں میں، یہ کیا ہے؟ اخلاقیات نہیں ہے نا، کہیں بیٹھے ہوتے، ٹھہرے ہوتے، 4 جوتے کھائے ہوتے، اساتذہ کی روک ٹوک دیکھی ہوتی، کہیں تذلیل ہوئی ہوتی تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کیسے بنتے ہیں. وہ بنے نہیں اور طاقت آ گئی. اس لیے جو شخص بھی بنیادی طور پہ انسانی اخلاقیات میں اس کی تربیت نہیں ہوئی اور تربیت کے بعد اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس ان دو مراحل سے پہلے طاقت آ گئی نا، تو وہ طاقت خود بھی برباد ہوگا، امت کو، قوم کو، اپنے گھر والوں کو برباد کرے گا. اس لیے طاقت بڑی دیر کے بعد دینی چاہیے، طاقت اور اختیار بڑی دیر کے بعد آنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد مسلسل نگرانی بھی رہنی چاہیے کہ طاقت کا غلط استعمال ہے تو عام آدمیوں ہی کی مانند ہے، اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کسی دوسرے کو ملنی. شریعت نے یہ ترتیب رکھی ہے، اس لیے لوگوں کو اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں. آپ کے پورے میڈیا میں ہمیں کوئی ایک ایسا بتا دیں جہاں پر فرقہ واریت سے ہٹ کے اور ان اختلافی چیزوں سے ہٹ کے صرف بنیادی طور پر یہ سکھایا جائے کہ انسان کیسے بنتے. جھوٹ کیوں شریعت حرام قرار دیتی ہے؟ شریعت یہ کیوں کہتی ہے کہ کھانے کے آداب ہیں، اس طرح کھایا کرتے ہیں؟ شریعت کیوں یہ کہتی ہے کہ آدمی جب کھانا چبائے تو منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے؟ شریعت یہ کیوں کہتی ہے کہ جوتے اوپر سے ایسے ہی نہیں پھینک دیا کرتے، آرام سے رکھا کرتے ہیں زمین؟ شریعت یہ کیوں کہتی ہے کہ ایک جوتا پہن کے جلدی میں بھاگا نہیں کرتے، دونوں جوتے پہنتے؟ شریعت یہ کیوں سکھاتی ہے کہ کپڑے کیسے پہننے چاہیے؟ یہ سب انسانی اخلاقیات ہیں بنیادی طور پر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تربیت کی تھی، ایک ایک پودا لگایا تھا اور اس پودے کو سینچا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل پیدا کیا تھا، بتایا تھا کہ ہر ایک کو غصہ آتا ہے، غصے میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، انسان ہے نا، تو جو ہو جائے اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں تو اللہ معاف، اللہ کچھ معافی نہیں، اپنے انصاف کرو. لوگ مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور غریب ایک گھر تھا، بیوی نے کہا شوہر سے کہ جاؤ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، ان سے کچھ لے آؤ. انہیں کہنا کچھ نہیں تو ایک اونٹ ہی دے دیں، ہم بیچ کے گزارا کر لیں یا اونٹ پہ محنت مزدوری کر لیں. زمانے میں پانی، لکڑیاں، یہ چیزیں اونٹوں پہ لاد کے لوگ جنگلوں سے لے آتے تھے، پینے کا صاف پانی وغیرہ تو لوگ لے خرید لیتے تھے مدینہ منورہ میں. اسے کہا یہ نکیل لے جاؤ، حضرت اگر اونٹ عنایت فرمائیں تو یہ نکیل ڈال کے لے آنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو میں اور عمر، اونٹوں کا ایک غلہ آیا ہے پورا، اور ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اونٹ کس طرح سے تقسیم کرنے ہیں، اور بیت المال میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو تم میں سے کوئی نہ آئے تاکہ میں اور عمر اطمینان سے پہلے اسے طے کر لیں کہ کیا کس کا حق بنتا ہے. یہ آدمی چلا گیا، اونٹ الگ کرنے تھے، ان پر ٹھپے لگانے تھے، ایک بڑا کام تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے کہ زکوٰۃ کے الگ کریں، جو تحفے میں آئے ہیں وہ الگ کریں، جو صدقے میں آئے ہیں وہ الگ کریں. اس آدمی کو تھی جلدی، اور یہ لوگوں کے درمیان سے اٹھا اور بھاگ کے چلا گیا اور کہنے لگا ابوبکر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا بات کرنی ہے؟ اس سے کہا مجھے اونٹ چاہیے، مجھے چاہیے. زور سے بولنے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی وہ لگام یا نکیل پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں تھی، آپ نے ایک ماری اسے. میں منع نہیں کیا کہ کوئی نہ آئے، بیٹھو باہر جا کے. معاملہ ختم ہو گیا، پھر اسے بلایا، پھر اسے اونٹ دیا، حالات پوچھے، معلوم ہوا زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے دے دیا. اور پھر اس کے بعد کہا ایسے نہیں جانا، کدھر جا رہے ہو؟ اسے کہا حضرت میں خوش ہوں. لگام اس کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ جو تم نے اس وقت حرکت کی تھی نا، اس پہ مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن غصے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں مار دوں، یہ لو اور مجھے مارو. فرمایا میرے غصے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں اس سے سزا دوں، تم مجھے مارو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے، سن رہے، بیچ میں پڑ گئے. ان کا حضرت کیا کرتے ہیں آپ، یہ دروازہ نہ کھولیں، ہم سارے ہی انسان ہیں، ہمیں سارے کو غصہ بھی آ جاتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے بعد جو خلفاء آئے انہیں بھی عوام اٹھ کے اسی طرح مارے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا میں یہ تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کے متعلق پوچھ لیا تو اس کو قیامت میں اللہ اس سے میری جان کیسے چھوٹے گی اگر خدا نے مجھ سے پوچھ لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سمجھایا کہا معاف کر دو حضرت کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معاف کیا تو غالباً 8 درہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیب ڈال کے نکال کے دیے اور فرمایا خوش ہو کے جاؤ, ناراض نہ ہوں. یہ انسانی اخلاقیات ہی تو ہیں اور کیا. اسے جس شخص میں اخلاقیات نہیں ہے اسے طاقت مل جانا زہر دے دینا ہے پوری قوم. تو اس وجہ سے شریعت نے اخلاقیات پہ سزائیں مقرر نہیں کی, البتہ جو حدود ہیں ان پہ سزائیں متعین فرمائی. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ میں بریلوی مستق سے تعلق رکھتا ہوں اور 2-3 اعتراضات ہیں, امید ہے ان کے جوابات. بریلوی علماء کے خصوصی طور پہ اعلی حضرت امام رضا خان صاحب کے کوئی حوالہ دیں تو کھل کر تشریح فرما دیا کریں. جیسے کہ ایک تقریر میں یہ کہا گیا کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جیسا اللہ کو اختیار ہے ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے. بھیا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ان مسلک اور بریلوی اور دیوبندی اس سے کافی بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کاموں میں نہ پڑے. جن سے محبت ہے انہی کا حق نہیں ادا ہوتا تو نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے. جو صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے تعلیم, اسی کے متعلق مشکلات پیش آتی ہیں تو کس کی تردید اور کون کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم احمد خان صاحب کا جہاں بھی کوئی مسئلہ ضرورت ہوتی ہے ضرور بیان کرتے ہیں, لیکن اس کی تشریح کیا کریں. فتویٰ ہوتا ہے وہ فتویٰ نقل کر دیتے ہیں کہ ان حضرات کے ہاں بھی یہ فتویٰ ہے, فلاں کے ہاں بھی یہ فتویٰ ہے. ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جیسا اختیار اللہ کا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ویسے ہی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہوئی ہے. ہم نے جو کہا ہے اس میں دو چیزیں آپ سامنے رکھیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک شارع حقیقی اللہ ہے. اصل میں اللہ ہے جو اپنے بندوں پر حکم نافذ کرتا ہے, نازل کرتا ہے, بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل پہ ثواب, عذاب یا قانون کی کس شک کے تحت کیا سزا ملے گی اس کا تعین کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطن نہیں کہہ سکتے کہ زہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تمہیں 10,000 نیکیاں ملیں گی, نہیں ہو سکتا. یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس عمل کا وزن اللہ کے اختیار میں, اللہ متعین کرتا ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ وتر پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا, نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ جہنم سے بچائے گی. اسی طرح حج کرو گے تو تمہیں یہ اس کا ثواب ہے. یہ سب چیزوں کا تعین اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. نبی خبر دیتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بتاتے ہیں کہ روزے کا تمہیں اتنا ثواب ہے, روزے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, برے کام کرو گے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا وحی کے ذریعے بتاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے. بات اتنی. اس کے برعکس امام احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ میں 28 یا 30 احادیث نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں, قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے بنا سکتے تھے. ان کا دیکھو اس حدیث میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ, اس میں یہ, یہ قوانین آپ نے خود بنائے امت کے لیے. اور جو دیوبند کے اثرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون خود نہیں بنائے بلکہ اللہ نے فوری طور پر آپ کے باطن میں وحی کی تھی اور آپ نے زبان سے اظہار فرما دیا تھا. اور شارع حقیقی اللہ ہے. اور اس کے 2 حوالے ہم نے دیے تھے کہ ایک حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے, اور ایک مولانا یار یہ بمبے میں تھے پھر مدراس میں تشریف لے گئے تھے, فوات الرحموت مسلم الثبوت کی شرح انہوں نے لکھی ہے. مولانا عبدالعلی صاحب بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ٹھیک یہ مسلک نقل کیا ہے جو سب کے استاد تھے. تو دونوں کا فتویٰ یہی ہے. ہم نے اس کے مطابق بات کی تھی. یہ آپ نے جو لفظ لکھا ہے نا اختیار, بریلوی حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ کا اختیار ہے، ایسے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. دیکھیں نا، اپنے مخالف کے مسلک کو نقل کرنے میں بھی خیانت سے کام لے گا تو اللہ کیا پکڑا جائے گا. اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا تم جو دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے یہ تو اس سے کہا ہی نہیں تھا، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ بریلوی حضرات کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات برابر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیار انہیں دیا ہے اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اختیار دیا ہے، جبکہ امت میں ایک پورا طبقہ ایسا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو شارع قانون کا بنانا ہم نے اس پہ کہا ہے، اس پہ اختیار پہ نہیں کہا، یہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر آپ نے اس پہ مزید پڑھنا ہو تو احمد خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دولت المکیہ، اس کو پڑھ لیں، اس میں بھی یہ بحث ہے. ایک آدھ جملہ ہی ہے لیکن بہت بہت وزنی جملہ ہے. ہماری بات سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اچھے بھیا آپ نے دریافت فرمایا، ہم نے عرض کر دیا. پھر یہ بھی تحریر فرمایا کہ شرک کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہ یہ کہا گیا، یعنی ہم نے کہا ہے کہ جس سے غوث پاک کی طرف سے اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. بالکل ایسے نہیں، باولے ہو گئے ہیں ایسی باتیں کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی آدمی امت میں کسی کی طرف سے بھی، اپنے والدین کی طرف سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کپڑے پہنا دیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب ان حضرات تک پہنچائے جس کی میں نیت کر رہا ہوں، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. امت میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے، پوری امت اس بات پہ متفق ہے. جس بات پہ پوری امت متفق ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے مقام کو پھر غور سے. اور دوسری جگہ کہا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، تو کہا گیا کہ کیوں نہیں، بالکل بھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، ساری امت اس بات کی قائل رہی ہے. ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جنہوں نے انکار کیا ہے اس کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علمی بحث ہے. لیکن ہمارے عقیدے کا جو ہے، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرنا بہت بہت بلند ترین نیکیوں میں سے ایک ہے. لیکن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، ہے وہ بھی نفلی کام، ہے یہ بھی نفلی کام، لیکن اس کی طبیعت پہ غالب ہے مخلوق کی خدمت کرنا، بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے بھی نہیں روکتے. لیکن قربانی کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن یعنی 10 ذی الحج کو کوئی نیکی اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی بڑی نیکی ہے کہ تم جانور کا خون زمین پہ گرا دو. تو چونکہ اس دن کے افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا افضل ترین چیزوں میں سے. ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ مت کرو ایسے، اور اپنوں کے حوالے مل گئے تو کیا کرو گے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے بھائی، ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جہالت کی وجہ سے بیان ہی نہیں کرتے. علماء رہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی ملیں جنہیں علم پر تبحر حاصل ہو اور کہ ان کی تربیت بھی ہوئی بھی ہو. صرف فتویٰ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. جب تک دو چیزیں نہیں ملیں گی کام نہیں چلے گا، ایک فتویٰ علم کی عروج اور ایک اس کے ساتھ تربیت. ہمارے اساتذہ کہتے تھے ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے کہ کہاں یہ بات کرنی ہے اور کہاں یہ نہیں کرنی. وہ 10 من عقل جو ہے نا، وہ اساتذہ کے والدین کے مشائخ کے جوتے کھانے سے پھر آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہاں کہنی ہے اور کتنی کہنی، یہ بات فتنے اور شر کا باعث نہ بن جائے. ایسے نہ ہو میں حق کہنے کے موقع پہ چپ رہوں اور میری خاموشی فتنے کا باعث بن جائے. یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت نازک مقامات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت مل رہی تھی، اور امت کے بڑے بڑے اکابر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ ابن عمر آپ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت مزاج ان کے فیصلے سب جانتے ہیں, ہم سب متفق ہیں خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں ملی. ان کا نہیں ہو سکتا. ان کا تم جانتے نہیں ہو کہ خلافت کے لیے 6 لوگوں میں میری بھی سفارش کی گئی تھی. اب اصل طلاق کا طریقہ شریعت نے جو رکھا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی عورت سے بیوی سے دریافت کرتا ہے کہ آپ ایام سے پاک ہو گئیں, وہ بتاتی ہے میں پاک ہو گئی ہوں, وہ اپنے شوہر کے لیے جائز اور حلال ہوتی ہے, پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی. فرض کر لیں ابھی 5 دن بعد اس نے پاک ہونا ہے اور اس نے طلاق پہلے دے دی, ایام کی صورت میں تو وہ 5 دن 7 دن جتنے بھی ہوئے وہ عدت لمبی ہو گئی نا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی ایام کی حالت میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے بہت اور پیش ہوئے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دیکھیں اس نے جی کیا غلطی کی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا عبداللہ ایسے نہیں کرتے. انہیں سمجھایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں نہا لیں پھر ایک طلاق دو تاکہ عدت کی مدت عورت کے لیے کم ہو. جب آیا مسئلہ خلافت کا تو عمر رضی اللہ عنہ کو سب لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نام ڈالیں ویسے اچھے ایسے اچھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ جس میرے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پڑی, تم کیا سمجھتے ہو میں خلافت اتنی بڑی چیز اپنے بیٹے کو دے دوں؟ اتنا تو آتا نہیں تھا, یہ کب سے اس قابل ہوا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے یہی بات دہرائی. انہوں نے کہا میں تو وہ ہوں جو لڑکا تھا تو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی تھی اور تم کہتے ہو خلافت لے لی. یہ سب خدا کا خوف تھا, سب پتا تھا نا ذمہ داریاں کیا ہے اور جھوٹ تو بولنا نہیں, فراڈ کرنا نہیں, جو زبان سے کہہ دیا اسے پورا کرنا ہے, کیسے خلافتیں لے لیتے. تو اس لیے یہ جو آپ حوالوں کی ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے اکیلے نہیں ہو جاتا کہ صرف علمی کسی کو آ جائے اور پڑھ لکھ لے. دوسری طرف تربیت, جب تک کسی شخص میں دو چیزیں جمع نہ ہوں, علم اور تربیت. علم 30-40% کافی ہے, 60% تربیت چاہیے, تب جا کر کہیں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ زبان کھولے کوئی مسئلہ بتائے. یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اللہ کو جواب دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 میں سے 33 بچیں گے اور 66 جہنم میں جائیں گے. قاضی مفتی 66 جہنم میں جائیں گے. اتنا آسان ہے اس جہنم کی راہ پہ چلنا. کس کو پڑھیں, کون سی کتابیں پڑھیں؟ ہمیں اچانک ایک اور بات یاد آ گئی, دیوبند کے حضرات کا آپ نے ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا. وہاں منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے اور انہوں نے لکھا کہ مجھے میاں والی جانا تھا لکھنؤ سے, تو میں نے سوچا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو اس کے بعد سفر کروں گا. تو بڑی عید پہ قربانیاں ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے ایک جانور ذبح کیا. گھر والوں نے کھانا پکا کے اسی جانور کا ٹفن میں رکھ دیا. تو اب بھی ہندوستان میں اس وقت بھی ہندو مسلمان سب سفر کرتے ہی تھے. تو فرمایا پھر مجھے بھول گیا. اگلے دن یا اس سے اگلے دن مجھے یاد آیا, اگلے دن یاد آیا کہ وہ ٹفن رکھا تھا اس میں تو وہ اس بکرے کا گوشت بھی تھا, گھر والوں نے ساتھ کر دیا تھا. تو میں نے یہ کیا کیا, تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا اب ٹفن کھولوں گا تو بالکل ہی خراب ہو چکا ہو. تو کہتے ہیں میں جب ٹفن کھولا تو ویسے ہی تھا جیسے رکھا گیا تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں. جن لوگوں کے بڑوں کا یہ حال ہو, اب ان میں کے چھوٹے ایسی حرکتیں کرنے لگے تو ان چھوٹوں سے پوچھنا چاہیے. کس کو پڑھیں اور کون سی کتاب پڑھیں؟ صرف دیوبند کے علماء کی کتابیں بتائی جاتی ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو اچھا لٹریچر ہے وہ پڑھنا چاہیے, اچھا لٹریچر جن لوگوں نے لکھا ہے آپ خود سوچ دیں. یہ مناظروں پہ کتابیں لکھنا، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، یہ اس صدی اور اس موقع پہ یہ کام کرنے کے ہیں کوئی، اور لڑائیاں اور فسادات، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پازیٹو راہ پہ چلیں، ہم اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں کہ اسلام کتاب و سنت یہ ہے، خود ہی طے کر لینا جو کرنا ہے. بریلوی علماء کی کتابوں کا حوالے دیا کریں، آپ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جو سٹینڈرڈ کی کتاب لکھی گئی ہو، ایک اس میں فرقہ واریت نہ پھیلائی جائے اور اس کو اسلام کی پازیٹو سائڈ کی طرف دعوت دی جائے، اور ایسی کتاب بتا دیں جس کو پڑھ کے اس میں مذہبی تعصب پیدا نہ ہو. یہ مذہبی تعصبات جو حکومت پیدا کر رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آگے سارے گردنیں اتریں گی، خون بہے گا، اور اتنا سستا خون، اتنا سستا خون. دو ہی چیزیں معاشرے میں سستی رہ جائیں گی، ایک انسانوں کا خون اور دوسرے عورت. یہ معاشرہ جو تم تشکیل دے رہے ہو نا، عورت سستی رہ جائے گی، باقی سب مہنگی ہو جائیں گی، اور انسانوں کا خون سستا رہ جائے گا، باقی سب گراں فروشی. جو کچھ کر رہے ہو اللہ کیا جواب دو گے؟ دیوبند کے علماء کی وہ کون سی تحریریں تھیں جن پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتوے دیے؟ وہ چار تحریریں تھیں، ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک تحریر اور ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں ختم نبوت کا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب احترام میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی تحریر تھی، اور اللہ کی صفت علم کے بارے میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کی تھی، اور غالباً چوتھی جو ہے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، ہاں نہیں یقینی طور پہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی تھی. اس پہ خیال ہے اللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع دے تو اس ساری چیز کو الگ سے کہیں ریکارڈ کرا دیں گے، یہ جگہ نہیں ہے ایسی کہ اس پہ بات کیجیے. یہ اگلا مسئلہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، بھائیوں نے اپنی جگہ بلڈر کو دے دیا، یا بلڈر آپ کے لیے، بلڈر نے کہا تھا کہ اٹھے بلاک. یہ ساری چار پانچ سطریں ایسی ہیں، یہ پٹھانوں کی اردو سمجھ نہیں آتی. بھی رزق کے لیے کون سی دعائیں صورتیں پڑھی جائیں؟ رزق کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھا جائے کثرت. یہ نماز میں جو رکوع اور سجدہ آپ کرتے ہیں نا، تو آپ تو اتنے ہی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم، اس کو ذرا سا، ابو داؤد میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمایا کہ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العالی وبحمدہ، اس کو نمازوں میں یہ تبدیلی لائی جائے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی العالی وبحمدہ، اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھا جائے. اور چاشت کی نماز، بڑا دخل ہے ان چیزوں کو انسان کے رزق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اس وقت کے جو 200 روپے ہوں گے اس میں بکری کا سر ملے گا، یعنی آپ نے فرمایا تھا بہت گرانی ہو جائے گی، تو اور پھر قحط ہو جائے گا. تو عرض کیا کہ جو قلعے میں بند ہوں گے مسلمان فوجی، یہ کھائیں گے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی غذا. عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرشتے کیا کھاتے ہیں جو جیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، وہ اسے پڑھتے ہیں اور یہی ان کی غذا ہے. تو کلام کے ذریعے غذا ملتی ہے، کلام کے ذریعے غصہ آتا ہے، کلام کے ذریعے آدمی مانگتا ہے کہ صاحب روٹی کھلا دیں، کلام کے ذریعے کہتا ہے کہ 10 روپے دے دے، کلام کے ذریعے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ رزق دے دے. اور کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تیری ذات پاک ہے ہر ایک محتاجی سے، اللہ میں نہیں پاک، میری محتاجی ہیں، وہ بے حمدی، اور اللہ تو جو رزق مجھے دے تیری لیے ساری تعریف، سبحان اللہ العظیم، اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تجھے نہ کھانے پینے کی ہے، نہ بیوی بچوں کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن اللہ میں تیرا بندہ بہت محتاج ہوں، وہ بھی ہم دی، اور اللہ یہ چیزیں دے دے تیرے لیے ساری تعریفیں میری تیرے ہی لیے، یہ ہے اصل مفہوم، تو اس لیے اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے. درود تنجینا ختم کرنا پڑھنا کیسا ہے، بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں، مشائخ نے بہت لکھا ہے، پڑھیے آپ بھی، حضرت مدنی رحمت اللہ نے لکھا اپنے مکتوبات میں ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں بات پہنچ کے ذوق کی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سب سے اچھے جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کہے ہیں نا، جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تعریف کی ہے، بس وہ سب سے افضل درود ہے. ہم بعد میں امت میں علماء نے مشائخ نے درود پڑھے ہیں، بہت اچھا کیا ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے نا، اس سے ایسی کوئی چیز نہیں. انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے پڑھا کرو صلی اللہ علیہ نبی، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ کہا کرو صلی اللہ علیہ نبی الکریم، اللہ نے سکھایا، اللہ نے کہا یہ پڑھا کرو، السلام علیک ایہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، یہ سکھایا. اور پھر مقرر عرض ہے کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا درود سے افضل ہے. تو بڑا سیدھا سا جملہ ہے، السلام علیک ایہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سیدھا سا جملہ ہے، اسے آگے بڑھا لے، وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین پورا پڑھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کہا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت میں، انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا یہ سلام اور درود پیش کیا جاتا ہے، تو عین ممکن ہے جو کچھ تم پڑھ رہے ہو یہ حضرت کے سامنے سے گزرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ کا انتخاب کرنا. پھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک درود شریف خود ہی ارشاد فرمایا. ایسی چیزیں پڑھنی چاہیے، اور ضروری نہیں عربی میں، اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ میری تعریف ان کی بارگاہ میں گزرے، میری تعریف ان تک پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کرے، ظاہر ہے وہ نہ ہوتے تو ہدایت کہاں سے ملتی. انہوں نے بتایا کہ اللہ کی توحید یہ ہے، انہوں نے فرمایا قیامت ایسے آئے گی، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح، انہوں نے بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جتنا بھی علم ہے اللہ کی مرضیات کا، اللہ کی خوشی کا، واحد مرکز وہی تو ہیں، اس کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کرم، انہی کی مہربانی، انہی کی تعلیم ہے. اس لیے افضل سے افضل، بہتر سے بہتر تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے، کسی بھی زبان میں ہو، امت کے اعمال ان کی نظر سے گزرتے ہیں. خود ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اعمال میری موت کے بعد میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس میں سے تمہارا اچھا عمل جو میرے سامنے آئے گا تو میں خوش ہوں گا، اور تمہارے غلط اعمال میرے سامنے آئیں گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا.